محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا أخطبك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى میرے بھائیوں ہم دنیا میں آ گئے ہیں کس لیے آئے ہیں یہ انسان کا کام ہے اس کو معلوم کرنا اس پر غور کرنا جس نے یہ سمجھ لیا اس پر توجہ کی کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں وہ واقعتاً انسان ہے اور جس نے اس سوال پر غور نہ کیا پھر وہ انسان نہیں بلکہ جانور ہے جانور میں اور انسان میں فرق یہی ہے کہ انسان انجام کو سوچتا ہے ہر کام کے نتیجے کو دیکھتا ہے اور جانور جو ہے وہ اس سوچ سے عاری ہوتا ہے اسے یہ فکر نہیں ہوتی آج آپ دیکھیں دنیا کس قدر غافل ہے اپنے انجام سے اپنے نتیجے سے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو صرف یہی یہ نہیں کہ کافر ہی بے خبر ہیں آج کا رسمی مسلمان بھی بالکل غافل ہے بالکل بے خبر ہے اور وہ بڑا ہی بد قسمت ہے جسے یہ خیال نہ ہو جسے یہ فکر نہ ہو کہ آخر میں دنیا میں کیوں آیا ہوں اور مجھے پھر اللہ کے پاس جانا ہے میرا انجام کیا ہوگا میرا حشر کیا ہوگا خدا کے لیے اس سوال پر ضرور غور کریں یہی اسلام ہے اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے میں وہاں جا کر کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا ہم نے یہ موت اور زندگی پیدا ہی اس لیے کی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جو زندگی میں آ جاتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے اللہ نے یہ جو دنیا میں بیوٹی حسن دنیا میں رکھا ہے جو انسان کو اپنی طرف پھینک لیتا ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا یہ بھی اسی لیے ہے کہ انسان کا امتحان ہے اس کی آزمائش ہے کہ یہ اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے آپ اس کو جان لینے کے بعد حیران ہوں گے کہ آج کا مسلمان کبھی سوچتا ہے یہ بات بالکل غافل اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا ولا تطیع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا اے نبی اس کی بات نہ ماننا جس کا دل ہماری یاد سے غافل ہے جسے اللہ یاد نہیں اس کی باتوں میں نہ آنا اور اس کا معاملہ کیا ہے وقار امرہ فرض جو دل میں آتا ہے کرتا ہے زیادتی کے کام کرتا ہے ڈرے تو وہ جس کو حساب کا خیال ہو جس کو حساب کا خیال ہو ڈرے گا تو وہ اپنی زندگی کو کنٹرول کے ساتھ تو وہ گزارے گا جس کو اپنے حساب کی فکر ہو اور جسے حساب کی فکر نہیں اسے کیا ڈر ہے جو دل میں آتا ہے اس سے وہ کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے مارا مارا پھرتا ہے ظلم اور زیادتیاں کرتا ہے انجام کو بالکل یاد نہیں رکھتا اور یہ انتہائی بدبختی ہے بہت بڑی بدبختی ہے جس انسان کو اللہ یاد نہیں اور اللہ یاد کے میں نے آخرت یاد ہے اور آخرت کے میں نے کیا ہے اپنا انجام، کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یہ سوال بہت بڑا اہم سوال ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں. پھر ہم اس پر غور کریں کہ جس غلط کے لیے آئے ہیں وہ غلط پوری ہو رہی ہے کہ نہیں. جیسے میں نے عرض کیا ابھی ابھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں بندے کو دنیا میں بھیج کر کہ یہ کیسے کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے یا برے کام کرتا ہے. اللہ اس لیے نہیں بھیجتا کہ یہ دنیا میں جا کر اولاد پیدا کرے، یہ دنیا میں جا کر کھائے پیے مزے کرے عیش کرے، اس لیے نہیں بھیجتا. اللہ بھیج کر یہ دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے. میرا کھاتا ہے، میں نے اس کو زندگی بخشی ہے، میری زمین پر رہتا ہے، مجھ سے لیتا ہے، میرا محتاج ہے. اگر یہ اپنی مرضی کرے تو یہ بدبخت ہے، اور اگر یہ میری مرضی پر چلے اللہ کے حکم کو مانے تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور یہ خوش قسمت ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں، ہم بدبختوں میں شمار ہوں گے یا خوش قسمتوں میں شمار ہوں گے؟ جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہی نظر آتا ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ آج دنیا بالکل غافل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ. اے نبی، ان لوگوں کو حسرت کے دن سے ڈرا. اس قیامت کے دن کو اللہ نے حسرت کا دن کہا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، غفلت میں پڑے، کوئی ان کو اپنے انجام کی فکر نہیں. اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ان کے حساب کا وقت قریب آ رہا ہے، ان کے امتحان کی تاریخ بالکل قریب آ رہی ہے اور یہ غفلت میں ہے، ان کو پرواہ نہیں. اور یہ پتہ کس سے لگتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں ہے؟ جو آدمی شتر بے مہار زندگی گزارتا ہے، جو آدمی حساب سے نڈر ہو کر زندگی گزارتا ہے، سمجھو کہ اس آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ غفلت میں. اور جس آدمی کے دل میں ڈر ہے، سمجھو کہ وہ کامیاب ہے اور وہ پھر بچ بچ کر زندگی گزار. اور اسی کا نام تقویٰ. تقویٰ جو ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ بچ کر زندگی گزارنا، احتیاط کی زندگی گزارنا کہ میں کہیں حساب میں فیل نہ ہو جاؤں. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اگر انسان عقل سے کام لے تو اسلام بڑا سائنٹیفک مذہب ہے، بالکل بڑا ہی معقول ہے. اور اگر انسان عقل سے کام نہ لے تو پھر یہی سمجھے گا کہ جیسے دنیا کے اور مذہب ہیں ویسے اسلام. اسلام پر آپ جتنا غور کریں گے آپ کو اطمینان حاصل ہوگا کہ اسلام کی باتیں کتنی صاف اور سادہ ہیں. قرآن مجید نے بیان کیا دوزخی جب دوزخ میں جل رہے ہوں گے، لطاغین مآبا لا یسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا. پینے کے لیے آگ میں جل رہے ہوں گے، پینے کے لیے کچلہو، گندی گندی چیزیں، اور پھر کھولتا ہوا پانی، طرح طرح کے عذاب. اب اتنی تکلیف، ایسی سختی، کوئی پوچھے یا اللہ یہ کیوں؟ یہ انسان ہیں، تیری مخلوق ہیں، ان کو یہ عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ اب اللہ ان کو چار شیٹ کرتا ہے، انہم کانوا لا یرجون حساب. دوزخیوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ جب وہ دوزخ میں جل رہے ہوں گے خدا کہے گا انہم کانوا لا یرجون حسابا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں اپنے حساب کا خیال نہیں. آپ کو خیال ہے، بس یہی ایمان ہے. اگر آپ کو اپنے حساب کا خیال ہے تو کیا خیال ہے؟ یہ جو آپ کی عدالتیں بھری پڑی ہیں یہ یوں ہی رونتے رہیں؟ یہ جو ساری برائیاں ہو رہی ہیں یہ چہل پہل یوں ہی رہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اپنے حساب کا خیال کسی کو نہیں. اب کون ہے جو نہیں جانتا کہ یہ مقدمہ جھوٹا ہے؟ میں سراسر ظلم کر رہا ہوں، اس میں میرا قصور ہے، میں زیادتی کر رہا ہوں، بس کچھ ہو جائے کچھ ہو جائے میں مقدمے میں جیت جاؤں. جھوٹا مقدمہ، سراسر زیادتی، میں جیت گیا، آ کر مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہوں کہ جی زمین مجھے مل گئی، مکان مجھے مل گیا، میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور میرا دل مانتا ہے کہ میں جھوٹا. کہیے کیا یہ مستحق نہیں ہے کہ خدا اس کو دوزخ میں ڈالے اور کہے انہم کانوا لا یرجون حسابا؟ اس کو دنیا میں اپنے حساب کا خیال نہیں تھا. وکذبوا بآیاتنا کذابا، میری باتوں کو مانتا ہی نہیں، میری حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا تھا. دنیا کی بیکار سی حکومتوں کو تو حکومت مانتا تھا، لیکن میرے جیسے احکم الحاکمین کی حکومت کو یہ حکومت نہیں مانتا. میرے بھائیوں کیا خیال ہے، خدا بادشاہ ہے یا نہیں؟ سوچ لو کب کے لیے بادشاہ ہے وہ؟ اب تو اس نے ضیاء کو بنا رکھا ہے، کسی ملک میں کسی کو بنا رکھا ہے، کسی ملک میں کسی کو بنا رکھا ہے، اس کی بادشاہی کب کام آئے؟ اگر آپ خدا کو بادشاہ مانتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں ڈر ہونا چاہیے کہ وہ بادشاہ تو پھر ایسا نہیں ہے کہ ظلم ہو جائے، دھاندلیاں ہو جائیں، سفارشیں چلیں اور اندھیر کھاتا ہو، وہاں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے خدا نے کہا مالک یوم الدین، آج تو میں نے تمہارے سپرد کر رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے، کسی کو کچھ دے رکھا ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. مالک یوم الدین، جب قیامت کا دن آئے گا اس دن کسی کے پلے کچھ بھی نہیں. جہاں ایک چپراسی کھڑا ہے وہی ضیاء کھڑا ہو، جہاں ایک بادشاہ کھڑا ہے وہی ایک فقیر کھڑا ہو، اور دربار خدا کا ہوگا اور حساب لینے والا وہ ہوگا جہاں نہ سفارش کر سکتی ہے نہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں، وہ ہر چیز کو خود دیکھتا ہے، اس کا علم انتہائی محیط ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں. کیا مسلمان کو یہ ڈر ہے؟ مسلمان میرے بھائیوں کسے کہتے ہیں جو ختم کروا رہے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہو، محمد ہو، ابراہیم ہو؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جسے آخرت کا ڈر، جسے آخرت کی فکر ہو، جس کو آخرت یاد نہیں، جو خدا کو زندہ بادشاہ نہیں تسلیم کرتا، خواہ وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، سید ہو، پٹھان ہو، مغل ہو، یہ ہو، وہ ہو، وہ مسلمان بالکل نہیں. اسلام کو سمجھو. اللہ اکبر، اسلام کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ اسلام ہمارے اعمال کے لیے زمین ہے، ہمارے اعمال کے لیے بنیاد ہے. میں عرض کر دوں آپ سے، خوب سمجھ لو، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں اور نیکی کے بہت سے کام کرتے ہیں، یہ سب بوٹے ہیں. یہ اعمال کیا ہیں؟ یہ بوٹے ہیں جو آپ لگا رہے ہیں، لیکن یہ لگتے کہاں ہیں؟ یہ اسلام کی زمین میں لگتے ہیں. اور اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس عقیدے کو. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس فکر کو جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس اعتقاد کو کہ مجھے مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس سارے نظام کا مالک ایک ہے اور وہ اللہ ہے. جب تک عقیدہ صحیح نہیں، جب تک یہ بنیاد صحیح نہیں، آپ کا ایمان اور اسلام، ہمارے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں فرق ہے لیکن اللہ کے نزدیک دونوں ایک. ایمان عین اسلام ہے اور اسلام عین ایمان ہے. اور جب تک اسلام نہ ہو، ایمان نہ ہو، کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان نمازی ہونے کے باوجود بے نمازوں کے برابر ہے، آج کا مسلمان روزے رکھنے والا نہ رکھنے والے کے برابر ہے، آج کا مسلمان حج کرنے والا حج نہ کرنے والے کے برابر ہے. اعمال قبول نہیں ہوتے. اگر اعمال قبول ہوں، یہ نمازیں قبول ہوں، یہ روزے قبول ہوں، یہ حج اور زکاتیں، یہ ہماری نیکیاں قبول ہوں، تو کیا خیال ہے آپ کے ایمان میں طاقت نہ آئے؟ یہ اعمال کیا ہیں؟ یہ آپ کے ایمان کے لیے ٹونک، آپ کے ایمان کے لیے غذا ہیں. جیسا کہ ہم یہ دنیا کی چیزیں کھاتے ہیں، دودھ ہے، پھل ہے، گوشت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یہ کھاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جسم میں طاقت آتی ہے. اور اگر جسم میں طاقت نہ آئے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی چیز لگتی نہیں. یاد رکھو، بالکل یہ نماز اگر قبول ہو جائے تو ایمان میں طاقت آتی ہے، اگر یہ روزہ قبول ہو جائے تو ایمان میں طاقت آتی ہے، یہ سب نیکیاں مل کر ایمان کو مضبوط کرتی ہیں. اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، وہی ڈھیلا ڈھیلا معاملہ ہے، سنی سنائی بات ہے، تو سمجھ لو کہ نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکات قبول. کیسے کبھی آپ نے سوچا ہوگا؟ ویسے مسلمان آج تک کا سوچتا تو ہے بالکل، اور اگر سوچے یقیناً انقلاب آ جائے. آپ سوچیں آج تک کا مسلمان ہے، سوچ لیں، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، یہ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، کروڑوں کی تعداد میں جہاں مسلمان بستے ہیں، لیکن مطالبہ کیا ہے کہ جی اسلام لاؤ. ملک مسلمانوں کا ہے لیکن اسلام نہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ہے لیکن اسلام نہیں ہے، تو سوچیں کہ جہاں اسلام نہ ہو وہاں مسلمان کہاں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا، لیکن کہاں سوچتا ہے؟ مطالبہ تو کرتے ہیں کہ اسلام آئے، حکومت والے بھی اور عوام بھی، لیکن یہ نہیں مانتے کہ ہم مسلمان ہیں. یاد رکھو، جب لوگ یہ مطالبہ کرنے والے کہ ملک میں اسلام آئے، جب وہ خود مسلمان ہو جائیں گے تو اسلام فوراً آ جائے. اسلام کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، نہ ہونا چاہتے ہیں. جب یہ خود مسلمان ہونا نہیں چاہتے تو ملک میں اسلام کیسے آ جائے؟ ملک میں اسلام اس لیے نہیں آتا کہ یہ خود مسلمان نہیں، ورنہ اسلام کو لانے کی چیز ہے. اسلام کو لانے کی چیز ہے، کون لائے؟ کوئی امپورٹ کرنے والی چیز ہے کہ آپ اس کو امپورٹ کر لیں؟ جب آپ مسلمان ہوں گے اسلام آ جائے گا. سنانچہ دیکھ لو، صحابہ مسلمان ہوتے گئے اسلام آتا گیا، صحابہ مسلمان ہوتے گئے اسلام آتا گیا، اور کیسا شاندار اسلام تھا. اور آج اسلام یتیم، مردہ، بالکل بیکار، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں. یہ میں نے آپ کو صرف ایک فکر کی مثال دی، سوچ کی مثال دی. آپ کبھی غور تو کریں، دیکھو نا، نمازیں پڑھتے ہیں، آخر آپ یہ کیوں نہیں کبھی سوچتے بیٹھ کر کہ میری نمازیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ یہ دیانت داری کی بات ہے. یہ جمعہ ہے، یہ جو میں پڑھا رہا ہوں یا کھڑا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ جمعہ ہے. اور جمعہ کیا ہوتا ہے؟ جمعہ آپریشن کا نام ہے. سات میں دن اللہ نے یہ رکھا ہے تاکہ کوئی خطیب کھڑا ہو تو لوگوں کو جھنجھوڑے، ان کو بیدار کرے، ان کو جگائے، ان کو ہوشیار کرے، تاکہ وہ چھ سات دن جو نمازیں پڑھنی ہیں ان کی نمازیں ٹھیک ہو. آپ نے کبھی سوچا کہ میری نماز قبول ہوتی ہے؟ دینداری سے سوچیے، اپنے ذہن سے، اپنے دل میں پوچھیے. اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کا دل خود ہی آپ کو بتا دے گا کہ میں قبول تو نہیں ہوتی. تو پھر آپ کو فکر ہونی چاہیے کہ میں پاگل ہوں جو لگا ہوں. جب میں پڑھتا ہوں تو پھر کیوں نہ میں کوشش کروں کہ میری نمازیں قبول ہوں؟ اور اس کا پتہ کیسے لگے گا؟ وہی آپ کسی حکیم سے علاج کروائیں، ایک ہفتہ اس سے دوائی لیں، جانداری سے بتائیے آپ سوچتے ہیں کہ نہیں کہ مجھے کچھ فائدہ بھی ہوا یا نہیں؟ جب آپ دیکھتے ہیں ہاں کہ یہاں کافی فائدہ ہے، آپ لوگوں سے بھی کہتے ہیں اور خود بھی دوائی کہ حکیم صاحب مجھے فائدہ ہے، آپ مجھے دوائی اور دیں. اور اگر سات دن، ہفتہ، عشرہ دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے کہ فائدہ تو کچھ ہوا نہیں، تو پھر آپ کا دل کھل جاتا ہے، آپ کہتے ہیں چھوڑو جی، کیا جانا ہے اس حکیم کے پاس، کسی اور کے پاس جائیں گے، اس سے تو اس کی دوائی میں تو کوئی اثر نہیں، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اتنی دیر سے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ اپنے دل سے نہیں پوچھتے کہ تجھے بھی فائدہ بھی ہوتا ہے کہ؟ یعنی کتنی سادہ سی کامن سینس کی بات ہے. اس کے لیے کسی فلسفے کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے ایم اے یا پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے؟ اسی لیے یاد رکھو، اسلام کی دعوت ایک دیہاتی، ایک بالکل ان پڑھ، نو نتھنگ، جسے کچھ بھی نہ آتا ہو، اس کے لیے بھی ویسی ہے، اور ایک پی ایچ ڈی اور علامہ فلامہ کے لیے بھی ویسی ہے. اسلام کا تعلق کامن سینس ہے. اب کوئی آدمی جا کر خدا سے یہ کہے کہ یا اللہ، میں تو پڑھا ہوا نہیں تھا، میرا مولوی، ہمارا مولوی پڑھا ہوا تھا، مجھے اس نے گمراہ کر دیا، کوئی کہہ سکتا ہے یہ بات؟ خدا کہے گا تجھے مولوی نے کیسے گمراہ کر دیا؟ تو مولوی کے پیچھے کیوں لگا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ اس مولوی کے پیچھے لگ جا؟ میں نے تو اپنا، تمہارے لیے جس کو امام بنایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو نے خود ہی بنا کے اپنا کام کرانا شروع کر دیا. جب آپ کو یہ آدمی کسی غلط راہ پر چل کر کسی غلط جگہ پر پہنچ جائے، اور جب اسے پکڑا جائے تو وہ کہے کہ مجھے تو وہ لایا تھا، تو اس سے کہیں گے نہیں کہنے والے کہ تو اس کے ساتھ کیوں آیا تھا؟ تجھے کس نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ جا؟ لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے. اسی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر کل کو جا کر خدا سے یہ کہے کہ یا اللہ، مجھے فلاں نے دھوکہ دیا، ٹھیک ہے، خدا دھوکہ دینے والے کو بھی پکڑے گا کہ تم نے دھوکہ کیوں دیا، لیکن جو دھوکے میں آیا ہے خدا اس سے بھی کہے گا کہ دھوکے والی بات کیا تھی؟ تب تبین الرشد من الغی،
میرا دین تو سورج تھا، اسلام تو سورج تھا، اتنی واضح روشنی، اتنی واضح روشنی کہ کسی اور لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، تو دھوکے میں کیسے آ؟ اب دیکھ لو لوگوں نے کتنے فرقے بنا لیے، کتنے مذہب بن گئے، حنفی، پھر حنفیوں کی قسمیں دیوبندی اور بریلی، پھر شیعہ کی کتنی قسمیں، پھر یہ چشتی، قادری، سہر بندی، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، پھر فلاں، کوئی حد نہیں. اور آج کا لکھا پڑا ہوا جاہل کیا کہتا ہے کہ جی کیا کہیں، کس کو سچا کہیں؟ دیکھو حماقت کی انتہا، کس کو سچا کہیں، کس کو جھوٹا کہیں؟ ادھر بھی مولوی ہیں، ادھر بھی مولوی ہیں. اب دیکھو عقل کی بات، خدا کہے گا تو پاگل تھا، تو دیوانہ تھا، تو سوچ، تو نے کبھی سوچا نہیں کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام اسے کہتے ہیں جو لوگ کہیں، اسلام تو وہ ہے جو میں بھیجوں اور محمد لائے صلی اللہ علیہ وسلم. کہیے اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اب دیکھیے لوگوں نے امام پکڑ لیے کہ ہمارا امام امام ابو حنیفہ، ہمارا امام فلاں، ہمارا امام فلاں، ہمارا امام فلاں، اور پھر اس کے نام پر مذہب بنا لیے، پھر اسی طریقے کی نمازیں شروع کر دی، اسی طریقے کے مسئلے اور اسی فتا کا مطالبہ کہ اگر اسلام لانا ہے تو ہمارے امام کی فتا کو نافذ کرو. خدا پوچھے گا تو بتا کہ میں نے کس کو مقرر کیا؟ سوچ لیجیے گا، کوئی مولوی بھی اس کا جواب کبھی نہیں دے سکتا. خدا پوچھے گا کہ میں نے کس کو امام بنایا تھا؟ اب ہر مولوی، خواہ حنفی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلی ہو یا جو بھی ہو، وہ کہے گا یا اللہ تو نے تو محمد کو ہی امام بنایا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خدا کہے گا کہ تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ کیا اس کا دین فیل ہو گیا تھا؟ کیا اس کا دین مٹ گیا تھا؟ ایک طرف تو یہ کہتا تھا کہ محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ نبی کوئی نہیں آئے گا، تو مرزائیوں سے لڑتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، دوسری طرف تو کہتا تھا جی اب مسئلے الجھ گئے ہیں امام پر. کیسا فراڈ ہے، کیسا دھوکا ہے. اگر میں یہ دیکھتا کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہو گیا ہے، ناکام ہو گیا ہے، دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، نئے نئے مسائل پیدا ہو گئے ہیں، اب یہ اس پرانے دین سے حل نہیں ہوگا، محمد کو فوت ہوئے عرصہ ہو گیا، تو میں نبی بھیج دوں؟ جب تم یہ خود مانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو نبی نہیں آئے گا، پھر تم نے اپنا امام کیوں پکڑ لیا؟ کہ یہ کو جواب ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اہل حدیثو، اگر تم کہیں با عمل ہو جاؤ تو تمہارے جیسا کوئی خوش قسمت نہیں ہے، کہ کم از کم تمہیں دین کا تو پتا ہے، لیکن تمہاری بدبختی یہ کہ نام تمہارا اہل حدیث ہے لیکن عمل کے اعتبار سے جیسے اور دنیا ہے ویسے ہی تم، کوئی فرق نہیں ہے. اہل حدیث کو پہچاننا ہو تو کہاں سے پتہ لگے گا؟ آدمی رفیع ذہن سے. مسجد میں آ جاؤ، اس کی ٹانگیں دیکھ لو، اس کے ہاتھ دیکھ لو، اس کی آدمی دیکھ لو تو کہہ دو اہل حدیث ہے. مسجد سے باہر نکل جاؤ، ایک دیوبندی میں اور ایک بریلوی میں اور ایک اہل حدیث میں، کسی میدان میں دکان پر بیٹھا ہو، بیاہ شادی کا معاملہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر. کیسے اہل حدیث کی تبلیغ ہو سکتی تھی؟ اگر اہل حدیث، خدا کی قسم، اہل حدیث ہوتا، مسجد میں بھی اہل حدیث ہوتا، دکان پہ بھی اہل حدیث ہوتا، بیاہ شادی کے موقع پر، معاملات کے موقع پر، لین دین کے موقع پر بھی اہل حدیث ہوتا، تو اہل حدیثوں تمہیں تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، تم بولتی، تم خدا کے چلتے پھرتے بولتے سپاہی. لیکن تمہارا کام چند مسئلے اللہ اللہ خیر سلاؤ کے بعد چھوٹے. اب سوچیں آپ، کبھی تصور کر سکتے ہیں آپ کہ اہل حدیث بھی ہو اور داڑھی بھی منڈائے؟ اہل حدیث آمین کیوں کرتا ہے؟ کہ یہ حضور کی سنت ہے. اس کے بعد نماز ہو جاتی ہے؟ کہ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا بہت نقص ہے. تو آمین کیوں؟ کہ جی اہل حدیث آمین تو کیا ہی کرتے ہیں. تو بتا، آمین کی سنت بڑی یا داڑھی رکھنے کی سنت بڑی؟ آمین کی سنت بڑی یا داڑھی رکھنے کی سنت بڑی؟ یہ دو چیزیں جو ہیں، ایک رفع یدین اور ایک داڑھی، ہیں تو سنتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو یہ حیثیت دی ہے کہ یہ آدمی کی سوسائٹی کو بالکل بدل دے. اگر آج ایک دیوبندی رفع یدین کرنے لگ جائے، سب دیوبندی اس کو چھٹی کروا دیں گے، جا تو بگڑ گیا ہے، تو اہل حدیث ہو گیا ہے، تو چلا جا، تو نہیں اب حنفی. الحمد پڑھتا رہے تو کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوتا، پتہ نہیں لگتا اس کو، لیکن اگر رفائدین کرنے لگ جائے تو جو بندی کبھی اس کو نہیں رکھے. اسی طرح سے اگر کوئی داڑھی رکھ لے اس کی سوسائٹی بدل جاتی ہے کہ تو ملہ بن گیا تو ہماری سوسائٹی میں نہیں رہ سکتا، وہ خود شرمائے گا. داڑھی ملوں میں بیٹھنا، ان کی مجلسوں کو اٹینڈ کرنا، اس کو برا لگے گا، خام خواہ اس کی سوسائٹی بدل جائے گی. یہ چیزیں تو سنتے ہیں لیکن غلط کی امتیاز کی چیزیں بہت بڑی فارق ہیں، فرق کر دینے والی ہیں کہ یہ اور ہے یہ بالکل اور. تو یہ بات ضمن آ گئی، میں جو آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ، خدا کے لیے اپنے اسلام کو درست کرو. اگر آپ کا اسلام ٹھیک ہوگا، اسلام کے میرے عقیدہ، اگر آپ کا اسلام ٹھیک ہوگا تو سمجھ لو کہ آپ کے اعمال جو ہیں یہ بھی درست ہوں، کیونکہ اعمال میں اگنا تو اسی لیے ہے. قیامت کے دن خدا کے پاس نماز آئے گی، خدا کہے گا ان کے عدل خیر، ٹھیک ہے تو بہت اچھی ہے. روزہ آئے گا، خدا کہے گا ٹھیک ہے تو بھی بہت اچھا عمل ہے. اسی طرح سے اور اعمال آئیں گے، پھر اسلام آئے گا، خدا کے سامنے اسلام آئے گا، خدا کہے گا کہ تجھ پر میں لوگوں کو پکڑوں گا اور تیرے ساتھ لوگوں کو چھوڑوں گا. جس کا اسلام ٹھیک، اس کی نماز بھی قبول، اس کا روزہ بھی قبول، اس کا حج بھی قبول، اس کی زکات بھی قبول. اور جس کا اسلام ٹھیک نہیں، اسی پر گرفت ہوگی اور اسی پر خدا کی دین ہوگی، خدا کی رحمتیں ہوں. جس کا اسلام ہی ٹھیک نہیں، اس کا سب کچھ برباد. اور جب اسلام ٹھیک ہو جاتا ہے تو اعمال کا درست ہونا لازمی. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ مومن مسلمان گناہ نہیں کرتا، گناہ ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن یاد رکھو جو اس کا اسلام صحیح نہیں ہوتا ہے، گناہ اس کی عادت کبھی نہیں کرتا. خوب سمجھ لو اس بات کو. مسلمان یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ مسلمان سے گناہ نہیں ہوتا، مسلمان زنا بھی کر بیٹھتا ہے، مسلمان شراب بھی پی لیتا ہے. چنانچہ بدری صحابی، اس نے بھی شراب پی، اس پر حد جاری ہوئی. صحابہ سے زنا ہوا، ان پر حد جاری ہوئی. لیکن دیکھ لو کیسے اعلیٰ درجے کے مسلمان تھے. فرق کیا ہے؟ مسلمان سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ اس کی عادت نہیں بنتا. اور ہمارا حال کیا ہے؟ داڑھی ملانے والا روزانہ شیو کرتا ہے، شیشہ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے. آج بھی، کل بھی، پرسوں بھی، دفتر بعد میں جائے گا، ناشتہ بعد میں کرے گا، پہلے اپنی رگائی. اب جہاں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ایمان ٹھیک ہے، چلو اتفاقی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، کبیرے بھی ہو جاتے ہیں، صغیرے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ مومن کی عادت نہیں ہوتا. اس لیے آپ خوب سوچ لیں، اگر کوئی گناہ آپ کی عادت بن گیا ہے تو سمجھ لیں کہ پیچھے سے کرنٹ نہیں آ رہا، آپ کا ایمان جو ہے اس کے اندر خرابی ہے. اسلام کے اندر نیکیاں اگتی ہیں، اسلام کے اندر کوئی گندگی کبھی نہیں ہوتی، کوئی گناہ کبھی نہیں پیدا ہوتا. اتفاق سے کوئی چیز، جیسے کہ آپ نے ایک باغ لگایا ہے بہترین، اس میں خود لوگ ہا کے اس قسم کی کوئی چیز اگاتی ہے تو مالک اس کو فوراً پھیر دیتا ہے اور صاف کر دیتا ہے. اور کیا چاہتا ہے کہ نہیں وہی بوٹا لگے، زمین کی ساری خوراک، ساری طاقت اسی بوٹے کو لگے جو میں نے لگایا ہے، آم ہے، کنو ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اسی کو لگے. اسی طرح سے اگر مومن سے کوئی غلطی گناہ ہو جاتا ہے، فوراً خدا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے تیری حکومت کا پورا خیال ہے، تیری گرفت بہت زبردست ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بجائے اس کے کہ میں اس وقت جا کر تیرے سامنے فریادیں کروں جہاں کہ ابو جان بھی کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، یا اللہ میں دنیا میں ہی تجھ سے معافی مانگتا. اس کا تو ایمان ہی نہیں تھا، اس لیے وہ دنیا میں کبھی نہیں کہتا تھا اللہ میں انی ظلمت نفسی ظلمن، یا اللہ مجھے معاف کر. اس لیے جو مومن ہوتا ہے خدا اس کا ساتھ ساتھ حساب صاف کرتا رہتا ہے، اس کا حساب ساتھ ساتھ صاف ہوتا رہتا ہے. اور مومن کسے کہتے ہیں؟ جسے خدا یاد آتا رہے. اور یہ نماز ہی چیز یہ ہے کہ اگر تجھے خدا یاد رہا ہے تو آجا نماز پڑھ لے، جے خدا یاد آ جائے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہی بات کہی،
وانا اخترتک فاستمع لما یوحا، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، دنیا کے لوگوں میں سے میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، چن لیا ہے، فاستمع لما یوحا، میں جو وحی کرتا ہوں خوب توجہ سے سن، کان لگا کر سن۔ اب یہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ہے خدا کا برگزیدہ، وانا اخترتک، میں نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں میں سے میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، فاستمع لما یوحا، میں تجھے کچھ کہتا ہوں توجہ سے سن، کیا؟ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں، اور میری کیا تعریف ہے؟ لا الہ الا انا، اللہ کب؟ جب کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، اور جس نے کسی اور کو الہ بنا لیا میں اس کا اللہ ہوں ہی نہیں۔ میرے بھائیو، جس کی توحید خراب ہو جائے اس کا لا الہ الا اللہ جھوٹا۔ اور ہمارے بریلوی بھائی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے، بریلوی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد علی مولا، غوث سے پاک، پھر فلاں، پھر فلاں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں، کبھی کسی کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کے معنی یہ نہیں کہ اللہ ایک ہے، توحید کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، توحید کے یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی دکھ سکھ میں کام آنے والا نہیں ہے، کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ اب دیکھو ایوب علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، ایوب علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہے اور پیغمبر ہے، یونس علیہ السلام، میں بھول گیا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں اور پیغمبر ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت، اب کیا معنی ہوئے کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ کیا انہوں نے کسی اور کی عبادت کر لی؟ لا الہ الا انت، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، سبحانک تو پاک ہے، تیرا کوئی قصور نہیں، انی کنت من الظالمین، قصور میرا ہی۔ مطلب کیا؟ کہ مجھے چھوڑ دے، مچھلی نے مجھے پکڑ رکھا ہے، میں مچھلی کے پیٹ میں قید ہوں، کوئی ضمانت دینے والا میرا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا میرا نہیں۔ دیکھو الہ کے معنی کیا ہیں؟ اے اللہ میرا تیرے سوا کوئی سفارشی نہیں، میرا تیرے سوا کوئی ضمانت دینے والا نہیں، میرا تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں۔ ورنہ یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں لا الہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب لوگوں نے لا الہ بھی پڑھتے ہیں اور سب مزاروں پر بھی جاتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، دنیا بھر کا شرک کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، جس نے تھوڑا سا بھی شرک کر لیا سب سے پہلے اس کے لا الہ الا اللہ پر ہٹ پڑے، اس کا لا الہ الا اللہ خراب ہو، اور جس نے کسی امام کو پکڑ کر اس کی فطرت کو باندھ لیا کہ میں فلاں کی فطرت پر چلوں گا، اس کا محمد رسول اللہ خراب ہو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اور بریلوی لا الہ الا اللہ میں برباد ہو گئے، اور دیوبندی جو فقہ حنفی کا مطالبہ کرتے ہیں ان کا محمد رسول اللہ کا، اللہ کے رسول کی حیثیت کیا ہے؟ سوچو، اللہ اکبر، امام دنیا میں اللہ نے تو مقرر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کے نام پر مذہب ہے، اسی کی اطاعت ہے، اسی کی اتباع ہے، لیکن لوگوں نے کیا کہ اپنے اپنے امام بنا لیے، اپنے اپنے امام بنا لیے، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات سوچنے کی ہے، اتباع کے لائق وہ ہوگا جس کو اللہ مقرر کرے یا جس کو آپ خود مقرر کر لیں؟ اور یہ زبردست اسلام کا نقصان ہے، اسلام اس سے بالکل برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، ہم جو آج کل کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کسی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام سب، اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ کو تو صحابہ جیسا ایمان پسند ہے، تمہارے لیے جو مثال ہے، سیمپل ہے، نمونہ ہے، وہ کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ جیسا ہوگا فقد اهتدوا، تو ہدایت والے، وَإِنْ تَوَلَّوْا اگر تم نے اس کو موڈیفائی کر لیا، اس میں خود ترمیمیں کر لی، بس صحیح نما ہوں کی شفاعت، وہ برباد ہو گئے، وہ گئے، وہ مخالفت میں، ان کا اسلام ٹھیک نہیں ہے. اور ہمارا بالکل یہی حال ہے. آپ سوچئے کتنی تحریکیں اٹھتی ہیں، کتنی جماعتیں بنتی ہیں، ماڈرن سے ماڈرن، ماڈرن سے ماڈرن، سارا. اور پھر کیا سمجھتے ہیں؟ کب انقلاب آ جائے گا، ہماری جماعت سے انقلاب آ جائے گا. میری عرض سن لو، مسلمان کے دن کبھی نہیں پھریں گے، کبھی نہیں پھریں گے، ہر جماعت اسلامی آ جائے یا کوئی اور آ جائے. جب تک مسلمان صحابہ کے طریقے پر نہیں چلیں گے، مسلمانوں کے دن کبھی نہیں. اور وہ تمہیں اچھا نہیں لگتا؟ آج کل کے مسلمان کو صحابہ جیسا دور اچھا نہیں لگتا، اور اپنے دور چلاتے ہیں، اپنے مذہب کو. اب آپ اندازہ کر لیں کیا میں عرض کروں، وقت جمعہ کا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے. ہمیں بیماریاں اتنی ہیں، اتنی ہیں، اتنی بیماریاں ہیں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ کو ہماری نہ نیکیوں کی طرف، ایک تو ہوتا ہے نا توجہ ہوتی ہے، خدا ہماری نیکیوں کی طرف توجہ نہیں فرماتا. ہماری دعائیں اب اندازہ کریں، حیرانی کی بات نہیں ہے. حج کے موقع پر، حج کے موقع پر کتنی دعائیں ہوتی ہیں، لاکھوں انسان دعا کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بال برابر بھی فرق پڑتا ہے؟ سعودی عرب بھی مر رہا ہے، پاکستان بھی مر رہا ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ مر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں تو ہم مر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ کہ اللہ پرواہ نہیں کرتا. پرواہ کیوں نہیں کرتا؟ ہم سوچتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے سامنے ایک سیمپل رکھا ہے. دیکھو یہ ٹھیکیدار ہوتے ہیں سرکاری، گورنمنٹ کو کوئی چیز بنانی ہوتی ہے، وہ باقاعدہ پہلے سیمپل دیتی ہے. گورنمنٹ سیمپل دیتی ہے اور ٹھیکیدار سے کہتی ہے فرنیچر بنانا ہے، کوئی مشینری بنانی ہے، کوئی اور بلڈنگ بنانی ہے، کہ اس قسم کی چیز ہمیں چاہیے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو گورنمنٹ اس کو اپروو کرے گی، اس کو ایکسپٹ کرے گی، بنانا بھر لے جا، کوئی پیمنٹ نہیں، ختم ہو. اللہ نے ہمارے سامنے ایک سیمپل رکھا، یہ جو اسلام ہے اور اس اسلام کا وہ پریکٹیکل ہے، اللہ نے وہ ہمارے سامنے رکھ دی. وہ دور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلافت راشدہ کا دور ہمارے سامنے رکھ دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی کیسے چلے، کیسے کریں. خدا کہتا ہے پریکٹیکل تمہارے سامنے. لوگ کہتے ہیں کہ جی آج کل وہ چل نہیں سکتا، لوگ کہتے ہیں جی آج کل وہ چل نہیں سکتا، اس لیے ہم بھی نہیں چلتے. وہ چل نہیں سکتا اس لیے ہم بھی نہیں چلتے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ مجھے اس لیے حیرانی ہوتی ہے کہ جتنا آج کل کا پڑھا لکھا جاہل ہے، پہلے لوگ اتنے جاہل نہیں ہوتے. یہ کہہ دینا کہ آج اسلام چل نہیں سکتا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اسلام فیل ہو گیا. اسلام فیل ہو گیا کہ میں نے کیا ہے، خدا کا نظام ہی سارا خراب ہو گیا، سب کچھ ہی ستیاناش ہو گیا. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آپ سب دنیا میں بتائیے، سچ زیادہ ہے یا جھوٹ زیادہ ہے؟ جھوٹ جھوٹ ہے چاروں طرف، اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جھوٹ بولو، سارا جہاں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ ہی چیز سچ، کہ جی سچ کو چل ہی نہیں سکتا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے اور سچ بری چیز ہے، یہ چل نہیں سکتی، اس کو نکال دو. ارے سچ سچ ہے، دنیا میں چلے گا نہ چلے تمہیں سچ کی طرف جانا چاہیے. اگر تم مسلمان ہو تو سب کی طرف جاؤ، دنیا میں چلے گے نہ چلے، چلانا تو تم نے ہے. جب تم بھی پہنچ جاؤ گے تو یہ خود بخود آ جائے گا. اب مسلمانوں سوچ لو، میں کیا آپ سے عرض کروں، ہماری بیماریوں میں سے یہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، کوئی عمل قبول نہیں کرتا. کہ ہم نے اسلام کو وتبغونہا عوجا، ہم نے اسلام کو اپنی مرضی کا بنا رکھا. ہم مسلمان ہیں نا، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہمارا اسلام کیا ہے؟ عبادات کی حد تک، عبادات کی حد تک ہم مسلمان ہیں. مسجدوں میں آ گئے، نماز پڑھ لی، اس میں نہیں ہم دیکھتے کہ انگریز کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کیا کرتا ہے، نماز پڑھ لی. باقی ہماری معاشرت انگریزی، ہماری معیشت انگریزی، ہماری سیاست انگریزی. اب بتاؤ جس کا 3/4، جس کا 3/4 کفر ہو اور 1/4 اسلام ہو، اس کے اسلام کو اللہ کبھی قبول کر سکتا ہے؟ میں حیران ہوں آپ کبھی سوچے تو صحیح. اب ہمارا عقیدہ کیا ہے, ہمارا دل کیا کہتا ہے کہ جی اسلام صرف لوٹا اور مسلح, بس لوٹا اور مسلح. مولوی مولوی لوٹے مسلح کے سوا جانے ہی کیا. سیاست لینی ہے تو نواب زادہ نصر اللہ سے لو, ولی خان سے لو, اور فلاں سے لو, امریکہ سے لو, روس سے لو, فلاں سے لو, فلاں سے لو. اور معاشرت رہنا سہنا اب دیکھ لو آپ, جتنے ہم یہاں جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں جانداری سے بتائیے, آپ کے گھر کا سارا ماحول انگریز کا ماحول نہیں. آپ کی کروکری, آپ کا فرنیچر, آپ کے اور باقی گھر کا رہنا سہنا, بچوں کی ساس, بچوں کی بناوٹ, بچوں کے کپڑے, کھانے, سب کچھ انگریزوں نے ایسا نہیں. یہ معاشرت اور کمائی جو کچھ اب انگریز نے یہ سن رکھا ہے, اور انگریز کی جو اولاد ہے اس نے سن رکھا ہے کہ سود حرام ہے. اب وہ سود کا نام نہیں لیتے, کبھی پروفٹ, کبھی پرائز بانڈ, کبھی کوئی نام, کبھی کوئی نام, کبھی کوئی نام, کبھی کوئی نام, بس وہ بدل بدل کر لے آ رہے ہیں. اور ہم اس زمانے لگے ہوئے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, خوب کھا رہے ہیں, اور یہ سارا نظام کفر کا نظام ہے. میرے بھائیو خوب سن لو, یہ اتمام حجت ہے. جب آپ سے خدا پوچھے گا من ربوں کا تیرا رب کون تھا دنیا میں, ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا, من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا, جب خدا کہے گا ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا, تو آپ کہہ سکیں گے اسلام؟ خدا کی قسم آپ کی زبان سے کبھی نہیں نکلے, آپ کی زبان سے اسلام کا لفظ کبھی نہیں نکلے. ارے جس کا تین چوتھائی کفر ہو اور باقی رہ گیا یہ نماز روزہ حج زکات, یہ ڈھیلے ڈھیلے سے, یہ کبھی آپ کی زبان سے یہ نکل جائے گا کہ دین یا اسلام, میرا دین اسلام؟ آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں یا بری لگیں, غور کر لو. آپ ان باتوں کو چیلنج نہیں کبھی کر سکتے کہ یہ باتیں غلط. سوچیں کبھی کتنے سادہ سا سوال ہیں یہ تینوں سوال. یہ پہلا سمجھو انٹروڈکشن ہے. جزا سزا تو بعد میں ہوگی, حساب کتاب کے بعد, جنت دوزخ کا معاملہ بعد میں ہوگا. پہلا انٹرویو جب ہوگا تو یہ سوال ہوں گے, مربوں کا تیرا رب کون تھا؟ کتنا آسان سوال ہے. گاندھی بھی جواب دے سکتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں والی باتیں سچی ہو گئی, یہ فرشتے آ گئے, یہ عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو گیا. گاندھی بھی کہے گا وہ یہ تو مسلمانوں والی بات سچی ہے, اور مسلمان کہتے تھے میرا رب, فوراً کہے گا میرا رب بندہ ہے. کیا خیال ہے گاندھی نہیں یہ جواب دے سکتا؟ یا کوئی ہندو پڑھا لکھا یہ جواب نہیں دے سکتا کہ میرا رب بندہ ہے؟ یہ سوال خدا کن سے کرے گا؟ مسلمانوں سے کرے گا. اور پھر ماں دینوں کا تیرا دین کیا تھا؟ ہر ہندو کہہ سکتا ہے کہ میرا دین اسلام تھا. سوال کا جواب دینا. اور پھر اس کے بعد تیرا نبی کون تھا؟ اور ہندو کو جب دیکھے گا یہ تو مسلمانوں والی باتیں سچی ہو رہی ہیں, اور یہ محمد کا نام لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہے گا میرا نبی محمد. لیکن کیا خیال ہے, ارے ہندوؤں کو دور کے رہے, یہ جو مسلمان ہے منافق مسلمان, آج کا نقلی مسلمان, حدیث اٹھا کر دیکھ لو. حدیث میں صاف ہے کہ جب فرشتہ اس سے پوچھے گا من ربوں کا, ماں دینوں کا, من نبیوں کا, تو وہ کہے گا مجھے تو کچھ پتہ نہیں, جو لوگ کہتے تھے میں کہتے. یہ مشکات اٹھاؤ اور اٹھا کر یہ حدیث ہے. اور یہ کس کے بارے میں ہے؟ منافق کے بارے میں. اور منافق کسے کہتے ہیں؟ ہمیں, ہم منافق. منافق کسے کہتے ہیں؟ دیکھو تین ہی قسم ہیں, یا کافر جو بالکل آؤٹ, نہ اللہ کو مانے گا, رسول کو مانے, صاف حق گو, بے باک, حق گو نہ کہیں بے باک, میں نہیں مانتا اللہ کو, میں نہیں مانتا نبی کو, کوئی نہیں, اس کا وہ کافر. اور مومن جو دل سے کہتا ہے اللہ اور اس کا رسول, اور عمل سے ثابت کرتا ہے کہ واقعہ اللہ اللہ ہے اور محمد محمد, یہ مسلمان. اور تیسرا زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور عمل بتاتا ہے نہیں 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 نہیں, یہ تو ویسے دھوکہ دینے کے لیے ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں. اور وہ ہم, یہ ہماری اکثریت آج کل کے مسلمانوں کی, منافقوں کی اکثریت, مسلمانوں کی اکثریت, نمازیوں کی اکثریت, حج کرنے والوں کی اکثریت. اور جواب کیا دیں گے؟ ہاں 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 لا, مجھے تو کچھ پتہ نہیں ہے, جو لوگ کہتے تھے میں کہتا تھا, میں تو سنی سنا سنایا, سن کا سن, میں تو ایسا مسلمان, یہ حال ہو. ورنہ جس کے جو سمجھتا ہوگا جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ بے خوف ہوگا. فرشتہ آئے گا, آ کر سوال کرے گا, وہ کہے گا ارے ٹھہر, سوالوں کا جواب بعد میں دے گا, پہلے مجھے نماز پڑھنے دے. فرشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا, بالکل اس کو اطمینان ہو جائے گا. اور جو کچا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں, جو لوگ کہتے تھے میں کہہ دیتا. خدا کے لیے اسلام کو اسلام سمجھو. اسلام لائی لگ نہیں ہوتا, اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو کسی کے پیچھے لگ جائے, اسلام وہ ہے جو لوگوں کو پیچھے لگاتا ہے. اور اگر مسلمان لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں خدا کہتا جاؤ بھاگ جاؤ دور ہو. اور آپ کا مسلمان دیکھ لو, سیاست آپ کی جمہوریت جو انگریز کی لائی ہوئی ہے, اور سیاست زندگی کے تمام شعبوں کا کنٹرولر ہے. جس کی سیاست ہوگی اسی کے مطابق زندگی چلے. اگر سیاست اسلامی ہو, اگر سیاست اسلامی ہو, آپ کی معیشت لازمن اسلامی ہو جائے, آپ کی معاشرت لازمن اسلامی ہو جائے. لیکن اب ہم پر حکومت کون کرتا ہے, ہم پر حکومت کون کرتا ہے؟ انگریز کا ذہن. انگریز خود تو چلا گیا, اور پھر دیکھو میں حیران ہوں اللہ آپ کا مسلمان سوچتا کیوں نہیں. آپ انگریز کو گالیاں دیتے ہیں, انگریز کو بہت برا بلا کہتے ہیں, لیکن آپ کو شکل انگریز کی پسند, رہنا سہنا انگریز کا پسند, بچے آپ کو انگریزوں جیسے چاہیے, تعلیم آپ کو انگریزوں جیسی چاہیے. زبان سے آپ انگریز کو گالیاں دیتے ہیں اور دل ہی دل میں اس کی نقل کرتے ہیں کہ ہائے میں انگریز بن جاؤں, ہائے میں انگریز کا بچہ بن جاؤں, ہائے میں انگریز کا بچہ بن جاؤں. سوچیے اگر آپ انگریز کو برا جانتے ہوں تو انگریز کی تہذیب آپ کو اچھی لگے, کبھی اچھی نہ لگے. اور اگر انگریز کی تہذیب آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ مناسب ہے جو نام اسلام کا لیتے ہیں اور تہذیب انگریز کی. اور تہذیب کسے کہتے ہیں؟ یہ رنگ ہوتا ہے کسی قوم کا. تہذیب کیا ہوتی ہے؟ خوب سن لو, تہذیب ایک رنگ ہوتا ہے کسی قوم کا. اسلام کی اپنی تہذیب ہے اور وہ اسلام کا اپنا رنگ ہے. اگر آپ کا رنگ اسلامی نہیں ہے, آپ کو دیکھ کر یہ نظر نہیں آتا کہ یہ مسلمان ہے, بلکہ یہی ہے چنانچہ آج تو دیکھ لو یہ گورے شورے پھرتے ہیں نا, یہ ہپی شپی اور انگریز ٹائپ, اور اپنے لڑکے کو بھی ساتھ کھڑا کر کے دیکھ. میں تو دیکھا کرتا ہوں نا, یہ ہمارے بوڑھے بوڑھے حاجی نمازی, ان کی اولادیں بے دین. اس بوڑھے حاجی کے ساتھ اس کے لڑکے کو کھڑا کر دو, کوئی نہیں کہے گا یہ اس کا لڑکا ہے, اس کی اتنی اتنی بڑی گاڑی, یہاں گتا پڑا ہوا, وہ نمازی. اور لڑکا باپ کو دروازے تک چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ ابا تو ادھر جا, تو جا کر ٹکرے مار لے, میں جاتا ہوں. اچھا اسی بچے کو کسی انگریز کے برابر کھڑا کر دو, پورا فٹ آئے گا, بھائی لگے گا کہ یہ انگریز کا بھائی ہے. میرے بھائیوں یہ باتیں سن لیں, بڑی طرف باتیں ہیں, ممکن ہے آپ کو یہ تنگ بھی کر رہی ہوں, لیکن میں کیا کروں, آپریشن اسی کا نام ہے. یہ بات جو ہے نا لوری دینے والے کہ آپ کو سنانا, خوش کرنا, کس سے سنا دینا, جی بڑا دل خوش ہو گیا, بڑا دل خوش ہو گیا, یہ بات نہیں ہے. بات کے معنی ہے روک دینا. انہیں آئزوں کا انتقور ہے میرے جاہلین, قرآن مجید نے انہیں آئزوں کا, اے نوح میں تجھے واضح کرتا ہوں کہ جاہل نہ بن. یہ بات ہے بات کے میں نے روکنا. اور چونکہ ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے, بس آیا اچھے دار تقریر کی, لوگ خوش ہوئے, واہ 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 گیا. میرے بھائیوں سن لو, میں اس بار میں حجت کر رہا ہوں یہ آپ کا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نجات ہو جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نمازیں, آپ کے اعمال قبول ہوں, تو سیدھے سادے مسلمان بن جائیں. جب تک آپ سیدھے سادے مسلمان نہیں ہوں گے, یہ آپ کے بلخل نکلیں گے نہیں, نمازیں کوئی فائدہ نہیں. میں عرض کر دوں, پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے, نماز بعد میں آتی. آدمی مشرک پہلے ہوتا ہے, غیر کو سجدہ بعد میں کرتا ہے. سوچیں جب آدمی کلمہ پڑھے گا, اپنے ذہن سے ان حقائق کو تسلیم کرے گا جو اسلام کے بنیادی ارکان ہیں, چیزیں ہیں, تب مسلمان ہوگا. اس کے بعد نماز کی باری آ جائے گی. نماز کی باری بعد میں آئے گی, اسلام پہلے آئے گا. اسی طرح سے جو غیر اللہ کو سجدہ کرتا ہے, پہلے مشرک ہوتا ہے, سجدہ بعد میں کرتا ہے. پہلے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ مزار والا بڑی کمی والا ہے, یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، جو اس سے مانگو یہ دے دیتا ہے. پہلے آپ کے ذہن میں یہ شرک آئے گا، پھر آپ جا کر اس سے مانگیں گے کہ مجھے بھی کچھ دے دیں. اعمال کا نمبر بعد میں آتا ہے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے. عقیدہ بیس کو کہتے ہیں، عقیدہ دیش کو کہتے ہیں، عقیدہ بنیاد کو کہتے ہیں. میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اسلام زمین ہے اور یہ جو اعمال ہیں یہ اس کے اندر بوٹے. اگر اسلام صحیح ہے، زمین درست ہے، تو یہ بوٹے فرسٹ کلاس لگیں گے. نماز اعلیٰ درجے کی ہوگی، روزہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، زکات، سب اعمال صحیح قبول ہوں. اور اگر زمین ہی شور والی ہوئی، اگر زمین ہی بنجر ہوئی، اگر زمین ہی بیکار ہوئی، تو نماز کیا ہوگی؟ چنانچہ دیکھ لو، بعض لوگ گندم کاشت کر دیتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو کہ جی زمین شور والی تھی تو سخت ہو. اور یہی حال ہمارے اعمال کا ہے. اور پھر آدمی اسلام اگر لے لی آئے، مسلمان ہو بھی جائے، پھر سوچ لو اس اسلام کے اندر بوٹا محمدی لگنا چاہیے. میں سوچا کرتا ہوں اللہ، اگر نہیں حکومتیں ہماری یہ ذمہ داروں کو باقاعدہ کہتی ہیں کہ بیج ہم سے لے کر کاشت کرنا، اپنے بیج بھی بولو. کپاس کا یہ بیج اعلیٰ درجے کا ہے، گندم کا یہ بیج اعلیٰ درجے کا ہے، فلاں چیز کا یہ بیج، حکومت خود بیج سپلائی کرتی ہے، زمین کے تیار کرنے کے طریقے بھی بتلاتی ہے، اور بیج خود مہیا کرتی ہے کہ سرکاری بیج لے کر کاشت کرو، تمہارے بیج جو ہے وہ ناقص ہے. بالکل یہی بات اللہ کہتا ہے کہ زمین تیار کرو جیسے محمد بتاتا ہے، اور جب بوٹا لگانا ہو تو محمد سے لے کر کاشت کرنا، اپنے اماموں کے فقیروں کے لے کر بوٹے لگاؤ. یہ بدتی کیوں بن رہے ہیں؟ یہ بدتی کیوں برباد ہو رہے ہیں؟ یا تو خود رہو گھاس کی طرح. اب دیکھیے، آپ ایک بوٹا لگا رہے ہیں اعلیٰ درجے کا، اور خود رہو گھاس کو ادھر ادھر سے نہ پھیریں تو کیا ہوگا؟ آپ کا بوٹا زرد پڑ جائے گا. ساری طاقت خود رہو گھاس جو ہے وہ لے لے گا. کرنا کیا چاہیے؟ جب آپ نے بوٹا لگایا ہے، کوئی خود رو پاتا اور وہاں کوئی نہ. تو جب آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے، پھر بدت کیسی؟ پھر اپنی مرضی کیسی؟ بوٹا محمدی لگاؤ اور کوئی بوٹا بالکل ساتھ نہ اگنے. اگر اس طرح سے بوٹے اگنے لگ گئے، اور یہ بریلوی بےچارے یا عام لوگ جو بے خبر ہیں، یہ یوں ہی تو مرتے ہیں. اور کمال یہ ہے، وہ بدت کر کے خوش ہوتے ہیں. اگر انسان عقل سے سوچے کہ جب دور محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اب اپنی مرضی کیا دین؟ دین تو وہ ہے جو محمد لایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو خود ہی لگا رہا ہے بوٹے، اپنے یہ ہندوستانی بوٹے. تجھے محمدی بوٹا لگانا چاہیے. اور پھر یاد رکھو، جب انسان کا ایک قدم جنگلی سڑک سے ہٹ جاتا ہے، تھوڑا سی بھی اس کی گاڑی ڈریل ہو جائے، جو جا رہی ہے سڑک اس سے ہٹ جائے، تو پھر وہ جتنی محنت کرے گا اتنا دور جائے گا، جتنی محنت کرے گا اتنا دور جائے گا. اور یہی حال ان بدتیوں کا ہے. بدتی جتنی محنت کرتا ہے، جتنی صلوات سلام پڑھتا ہے، جتنی تراویح زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے، جتنے وظیفے زیادہ سے زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی گمراہ زیادہ ہوتا ہے. یہ کیوں؟ بالکل دلیل کی بات ہے. جیسے مثلا یہ تو جنرلی سڑک جا رہی ہے، اب یہاں سے ایک پھٹ گیا رہا. اب اگر کوئی آدمی اس راستے پر چلتا ہے، اب تیز، جتنا تیز قدم اٹھائے گا، اصل راستے سے دور ہوگا. یہی حال بدتوں کا ہے. جب انسان بدتی راہ پر چل جاتا ہے، بس گمراہ ہوا. جتنی محنت زیادہ کرتا ہے، اتنا ہی گمراہ ہوتا ہے. اور جنگلی سڑک پر چلا رہے، مٹھا چلے، آہستہ چلے، جو قدم اٹھے گا ڈائریکشن تو صحیح ہوگی. رہے گا تو راستے پر، کوئی دوسرا آئے گا تیز کر دے گا، کسی آگے چلنے والے کو دیکھ کر تیز ہو جائے گا، کم از کم راستہ تو اس کا صحیح ہے. اور جس نے راستہ ہی اپنا بدل دیا، ٹیڑا نکال لیا، وہ تو بالکل برباد ہو گیا. تو میں تھوڑے سے وقت میں جو عرض کر سکتا تھا، وہ میں نے تھا آپ کے سامنے عرض کیا ہے. میرے بھائیوں، فکر یہ کرو کہ ہماری نجات ہو جائے. اور جب تک آپ کو یہ لگن نہیں لگے گی، یہ فکر نہیں ہوگی، یہ کام حل نہیں ہوگا. میں نے اور بہت سے مغالطے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کو لگے ہوئے ہیں. ایک یہ مغالطہ بھی جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے, آج کل کے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو عام اور بلکہ مولویوں تک کو اور عوام کا تو خیر کہنا ہی کیا ہے, لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی مل جل کر رہنا چاہیے, اتفاق اور اتحاد میں بڑی طاقت ہے, یونین اسٹرینتھ, یہ انگریزی کا محاورہ لوگوں کی زبان پر عام ہوتا ہے, اور جی سب کو ایک ہو جانا چاہیے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث سب مل کر رہے ہیں. آپ سوچئے دیوبندی, بریلوی, یہ سارے اہل حدیث ملیں گے تو مدد کیا ہوگا؟ اگر آپ گندم, چاول, جو, باجری, چنا ان کو ملا لیں تو کیا جنس ہوگی؟ اس کو کیا کہیں گے؟ نہ گندم رہے گی, نہ باجری رہے گی, نہ چنا رہے گا, نہ کوئی چیز رہے گی, وہ کیا بیڑا سا کچھ بھی نہیں. یاد رکھو اس بات کو خوب سمجھ لو, یہ بنیادی چیز ہے, بہت ہی بنیادی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا تلبس الحق بالباطل, حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ لو. اسی لیے آپ حیران ہوں گے سارا قرآن اٹھا کر پڑھ لیں, ساری احادیث اٹھا کر پڑھ لیں, کبھی آپ کو یہ لفظ نہ قرآن میں نہ حدیث میں کبھی نہیں ملے گا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, مل کر رہو, کبھی نہیں کہے گا. کیوں؟ یہ نظریہ ہی باطل ہے, یہ بات بالکل سرے سے ہی غلط ہے. آج جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مختلف جنسوں کو ملائیں کیا بنے گا, مختلف جنسوں کو ملا دیں تو کیا بنے گا؟ آپ دیکھیے چاول ہیں, چاول کتنی قسم کے ہوتے ہیں, اعلیٰ درجے کی باسمتی ہے, موٹا سا چاول ہے, فلاں چاول ہے, فلاں چاول, آپ سب کو ملا لیں تو کیا ہوگا؟ قیمت گر جائے. یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ شکر ہے, شکر کئی قسم کی ہو آپ اس شکر کا دھنا کر دیں ملا لیں, مجموعے کی قیمت گر جائے. اب اہل حدیث ٹاپ پر, صحیح دین خالص محمدی اسلام. اب دیوبندی کچھ بیڑا, بریلوی اس سے زیادہ گمراہی والا معاملہ, شیعہ بالکل ہی اندھا کنواں, سب کو ملا دو کیا ہوگا؟ چاولوں کے درے سے زیادہ برا درا نہیں ہوگا, شکر کے درے سے زیادہ درا برا نہیں ہوگا, کیا مطلب ہوگا وہ؟ اس لیے خدا کبھی نہیں کہتا کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, کیونکہ جب مسلمان ایک ہوں گے تو سب سے پہلے اسلام برباد ہوگا, سب سے پہلے اسلام برباد ہوگا. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اس کو ذہن میں رکھیں, اسلام اس کو کہتے ہیں جو محمد لایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کو لوگ بنائے مل کر وہ اسلام کبھی نہیں ہوگا. اس لیے اہل حدیثوں یہ کبھی کوشش نہ کرو, کبھی کوشش نہ کرو, جو کہے جو کوشش کرے وہ جاہل ہے, کہ دیوبندیوں سے مل جاؤ, بریلیوں سے مل جاؤ, فلاں سے مل جاؤ. اہل حدیث اوپر, دیوبندی اس سے نیچے, بریلوی اس سے نیچے, شیعہ اس سے نیچے. اب اگر آپ دیوبندیوں سے ملیں گے تو کیا ہوگا؟ گر گئے اوپر سے نیچے. دیکھیے جیسے میتھمیٹیکل پروف ہوتا ہے, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 ہوتے ہیں. میں آپ کو بالکل حساب کے اعتبار سے بات سمجھاتا ہوں. میرا یعنی تجربہ عمر گزر گئی پڑھاتے ہوئے, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہوئے, اللہ کے فضل سے مجھے یہ دعویٰ ہے کہ آپ میری کسی بات کو غلط نہیں ثابت کر سکتے. اگر کسی کو خیال ہو تو بات پوچھنی ہو تو بڑی خوشی سے جمعے کے بعد وہ مجھ سے بات پوچھ. اہل حدیث اوپر, دیوبندی اس سے نیچے, بریلوی اس سے نیچے. اب اگر اہل حدیث دیوبندی سے ملے گا تو دیوبندی اپنے مقام پر ہے, اہل حدیث گرے گا نیچے کہ نہیں؟ اگر وہ نیچے نہیں گرتا تو دیوبندی سے نہیں مل سکتا, یا دیوبندی اوپر چڑھ جائے, اہل حدیث ہو جائے, پھر مل جائے, ٹھیک, وہ بالکل صحیح ہے. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے واتصموا بحبل اللہ جميعا